الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور صدق الله العظيم. میرے قابل احترام بزرگوں، حیات المسلمین کے روح نمبر 22 میں حضرت نے گناہوں سے بچنے کی بہت تاکید فرمائی ہے اور بڑے بڑے گناہوں کی وعیدیں بھی ذکر فرمائی ہے، جن میں سے بد نگاہی کا گناہ ہونا بھی خاص طور سے بیان فرمایا ہے. اس سلسلے میں حضرت نے حدیث نمبر 21 تحریر فرمائی ہے، جس کے الفاظ یہ ہیں جو اردو میں ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آہوں کا زنا نامحرم کی طرف حرام طریقے سے دیکھنا ہے، اور کان بھی زنا کرتے ہیں اور ان کا زنا غیر محرم عورت کی بلا ضرورت آواز سننا ہے، زبان کا بھی زنا ہے اور اس کا زنا نامحرم عورت سے ناجائز گفتگو کرنا ہے، اور پیر بھی زنا کرتے ہیں، ان کا زنا اس کی طرف چل کر جانا ہے، اور دل کا زنا یہ ہے کہ وہ نامحرم عورت کی طرف مائل ہونا اور اس کی خواہش و تمنا کرنا ہے. ان سارے اسباب کے پائے جانے کے بعد شرمگاہ تصدیق کر کے یا تو زنا کر لیتی ہے، تکذیب کر کے زنا سے بچ جاتی ہے. او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. اس سلسلے میں نے عرض کیا تھا کہ ہمارے زمانے میں یہ جو اصل زنا سے پہلے کے اسباب ہیں، نہ میرا عورت کو دیکھنا یا اس کی باتیں سننا یا اس سے باتیں کرنا یا اس کے جسم کو چھونا یا اس کے پاس چل کر جانا یا دل ہی دل میں اور تصور ہی تصور میں اس سے لذت لینا وغیرہ، یہ بہت زیادہ عام ہے. یہاں تک کہ نمازی اور روزہ رکھنے والے بھی اس میں مبتلا ہیں الا ماشاءاللہ. مرد بھی مبتلا ہیں، عورتیں بھی مبتلا ہیں، جوان بھی مبتلا ہیں، بوڑھے بھی مبتلا ہیں، شہری بھی مبتلا ہیں، دیہات والے بھی مبتلا ہیں. وجہ اس کی یہ کہ اس گناہ کے جو موقع ہیں وہ بہت زیادہ عام ہیں، جس میں سب سے بڑا سبب عورتوں کا بے پردہ ہونا ہے. کیونکہ ساری دنیا میں مسلمان عورتیں اکثر و بیشتر بے پردہ ہو گئی ہیں. دیہات میں بھی کوئی پردہ نہیں ہے، بلکہ اکثر وہاں تو کوئی پردہ ہوتا ہی نہیں. عورتیں جس طرح گھر میں کام کرتی ہیں اور گھروں میں کوئی پردہ نہیں، گھر سے باہر بھی کھیتوں میں اور باغات میں عورتیں بے پردہ کام کرتی ہیں، تو بے پردگی حد سے زیادہ عام ہے. اس سے زیادہ بے پردگی شہروں کے اندر کہ شہروں کے اندر بھی اکثر مسلمان عورتیں، ایسی کافر عورتیں بے پردہ ہیں، جس کی وجہ سے گلی بھی گلی، بازار بازار، ہر جگہ بے پردہ عورتیں آتی ہیں اور جاتی ہیں. اسٹور نامحرم عورتوں سے اور بے پردہ عورتوں سے بھرے ہوئے ہیں، تفریح گاہیں نامحرم عورتوں کے سے بھری ہوئی ہیں، باغات میں بے پردہ عورتیں پائی جاتی ہیں، تقریبات کبھی تقریباً یہی حال ہے، تقریبات بھی، تفریحات بھی، شاپنگ سینٹر بھی، بازار بھی، ہسپتال بھی، اسکول بھی، کالج بھی، غرض کے جہاں دیکھو وہاں پر بے پردگی بے پردگی پائی جاتی ہے، جس کی وجہ سے نہ میرا مرد نہ میرا عورتوں کو، نہ میرا عورتیں نہ میرا مردوں کو غلط طریقے سے دیکھنے کی وجہ سے اس گناہ کے اندر مبتلا ہے. تو ایک طرف تو پوری دنیا میں بے پردہ عورتوں کا ہونا اس گناہ کی کثرت کا سبب ہے اور اس گناہ میں مبتلا ہونے کا بہت بڑا سبب ہے. دوسری طرف نامحرم عورتوں کی تصاویر کی کثرت ہے، جہاں نامحرم عورتیں خود نہیں ہیں وہاں ان کی تصویریں عام ہیں اور حد سے زیادہ عام ہیں. گھروں کے اندر بھی نامحرم عورتوں کی تصاویر آویزہ ہیں الا ماشاءاللہ. بازاروں میں بے تحاشا پوسٹر نامحرم عورتوں کی تصاویر پر مشتمل ہوتے ہیں، خدا خاص طور پر جہاں کہیں بیوٹی پارلر ہو تو وہاں پر آراستہ پہراستہ نامحرم عورتوں کی تصویریں دور تک لگی رہتی ہیں. جتنے تجارتی مراکز ہیں، دکانیں ہیں، وہاں جگہ 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 نامحرم عورتوں کی تصاویر ان کے مجسمے رکھے ہوئے ہیں، اور جتنی مصنوعات ہیں ان میں بیشتر عورتوں کی تصاویر کو استعمال کیا گیا ہے. گویا عورت کیا ہے؟ اپنا مال بیچنے کا ایک ذریعہ ہے، اور یہ یورپ نے عورتوں کو آزادی دینے کا ایک سبز باغ دکھایا کہ بھئی عورت کو آزاد ہونا چاہیے، یہ جھانسا دے کر کے اس نے اپنی ساری تجارت عورت سے چمکائی. چھوٹی سے چھوٹی چیز سے لے کر کے بڑی سے بڑی چیز تک اکثر مصنوعات پر عورتوں کی تصویریں چھپی ہوئی ہیں. جب آدمی کوئی چیز خریدتا ہے، کوئی چیز بیچتا ہے، تو پہلے عورت کی تصویر دیکھتا ہے. یہاں تک کہ کپڑوں پر بھی، بستوں پر بھی عورتوں کی تصویر ہے. تو یہ جو تصاویر ہیں، ان کو بھی اگر آدمی شہوت سے دیکھے تو آنکھوں کا گناہ ہوتا ہے. اور یہ تو وہ تصویریں جو کہ چھپی ہوئی ہیں یا دیواروں پر بنی ہوئی ہیں یا پوسٹروں پر بنی ہوئی ہیں یا مصنوعات پر چھپی ہوئی ہیں. دوسری طرف ٹی وی کے اندر ٹی وی جو ہے وہ جاندار کی تصاویر پر ہی مشتمل ہے. اس میں نامحرم مردوں کی بھی تصویریں ہیں جو نامحرم عورتیں دیکھتی ہیں، نامحرم عورتوں کی تصویریں جو نامحرم مرد بھی دیکھتے ہیں. سب سے جو معمولی پروگرام سمجھا جاتا ہے وہ خبرنامہ ہے. خبرنامے کے اندر بھی بیشتر عورتیں ہی ہوتی ہیں جو خبریں سنانے والی ہوتی ہیں. آج خبریں کم سنتا عورتوں کو زیادہ دیکھتا. اس میں بھی تجارتی اشتہارات جس میں ہوتے ہیں بیشتر اس میں کوئی نہ کوئی عورت ہوتی ہے. ٹی وی کو دیکھنے کا مقصد ہی دراصل تصویر دیکھنا ہوتا ہے، ورنہ تو خبریں سننے کا مقصد تو ریڈیو سے بھی حاصل ہو سکتا ہے. لیکن اب ریڈیو کوئی حیثیت نہیں، کوئی حیثیت نہیں اس کو کوئی استعمال بھی نہیں کرتا اللہ ماشاء اللہ. اب زیادہ استعمال گھروں میں بھی اور دوسری جگہوں میں بھی وہ ٹی وی کا ہے. یہاں تک کہ مریض بستر پہ مر رہا ہے اور جناب اس کے سامنے ٹی وی رکھا ہوا ہے، ٹی وی دیکھ دیکھ کے مر رہا ہے. اسپتالوں میں بھی ابھی مصیبت آ گئی کہ وہ اسپتال جو عبرت گاہ ہے جہاں آدمی بعض دفعہ موت و حیاتی کشمکش میں مبتلا ہوتا ہے، بیماری اس لیے آئی ہے تاکہ اللہ تعالیٰ کا رجوع ہو، اپنے گناہوں کی اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ہو سکتا ہے مر جائے، ہو سکتا ہے بچ جائے. تو وہاں مریضوں کے واسطے بھی جہاں انتظار کا ہے وہاں بھی ٹی وی رکھا ہوا ہے، اور جہاں مریض پڑا ہوا ہے وہاں پر بھی ٹی وی لگا ہوا. تو ٹی وی اتنا عام ہو گیا ہے کہ اسٹیشنوں پر موجود ہے، بس اسٹاپوں پر موجود ہے، جہازوں کے اندر موجود ہے، گاڑیوں کے اندر موجود ہے، انتظار گاہوں کے اندر موجود ہے، اسپتالوں کے اندر موجود ہے، تعلیم گاہوں کے اندر موجود ہے، اور اس کے اوپر عورتوں کی تصویر ہے. اور ان سب جگہ آدمی چاہے تو اس گناہ کو کرے اور چاہے اپنے آپ کو اس گناہ سے بچا لے. لیکن اس قدر کثرت سے یہ چیزیں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ بد نگاہی کا اور دیگر گناہوں کا سیلاب ہے تو یہ مبالغہ نہ ہو. اور پھر اس سے آگے بڑھ کر کے انٹرنیٹ کی لانت ہے. انٹرنیٹ بتا کے خود تو ایک اطلاع کا ذریعہ ہے، اس کے ذریعے آپ ایک جگہ سے دوسری جگہ اطلاع آسانی سے کر سکتے ہیں، اس میں کوئی قباحت نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے. اسی لیے انٹرنیٹ پر اچھے پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں اور ناجائز پروگرام بھی نشر ہوتے ہیں. اس میں نامحرم عورتوں کی تصویریں بہت زیادہ ہیں اور مردوں کی تصویریں بھی اس کے اندر ہیں. تو جائز پروگرام جائز، ناجائز پروگرام ناجائز، عورتوں کی تصویریں اس میں دیکھنا بھی ناجائز. تو انٹرنیٹ کی وجہ سے موبائل تک میں یہ خرابی آ گئی ہے. اور چونکہ انٹرنیٹ پر بھی، ٹی وی پر بھی فلمیں بھی نشر ہوتی ہیں، اور کافروں کی فلمیں خاص طور سے بہت ہی فحش اور ننگی صورتوں پر مشتمل ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بہت سے مسلمان بس جیسے ٹی وی پر فلمیں دیکھتے ہیں، انٹرنیٹ پر فلمیں دیکھتے ہیں، موبائل میں بھی دیکھتے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں، عمرہ کرنے جا رہے ہیں، جہاز میں فلمیں دیکھ رہے ہیں، ناچ اور ڈانس دیکھ رہے ہیں، اور حرمین شریفین میں بھی یہ نوسط موجود ہے کہ وہاں بھی ہوٹلوں کے اندر ٹی وی موجود ہے، اب چاہے تو اس میں کھانے کا وقت زیارت کر لو اور چاہے انڈیا کی ننگی فلم دیکھ لو. بعض مسلمان جو حج کرنے جاتے ہیں، عمرہ کرنے جاتے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جا رہے ہیں، وہاں پہ طواف بھی کر رہے ہیں، دعائیں بھی کر رہے ہیں، ہوٹل میں جا کر کے فلم دیکھ رہے ہیں. تو انٹرنیٹ کی وجہ سے بھی یہ آنکھوں کا زنا، کانوں کا زنا، پیروں کا زنا عام ہے. اس طرح سے پوری دنیا جو ہے یہ اس گناہ میں مبتلا ہے الا ماشاء اللہ. تو یہ اتنے کثرت سے گناہ اس دنیا میں ہو رہا ہے، اور چونکہ اس گناہ کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس وجہ سے بعض نیک اور دیندار لوگ بھی اس میں مبتلا ہیں. لیکن کسی گناہ نہ سمجھنے سے اس کا گناہ ہونا ختم نہیں ہو سکتا. یہ اس گناہ کے اس قدر عام ہو جانے کی وجہ سے بھی اس کا گناہ ہونا ختم نہیں ہوگا، بلکہ اور زیادہ شدید ہو جائے گا. کیونکہ جب گناہ صغیرہ کو اگر آدمی معمولی سمجھے، یا گناہ صغیرہ میں گناہ صغیرہ کے کرنے کا عادی ہو جائے تو وہ بھی کبیرہ بن جاتا ہے. اس لیے آپ چونکہ بدنگاہی کو گناہ نہیں سمجھا جاتا، اس وجہ سے یہ اور بھی زیادہ شدید ہو گیا. اس طرح سے یہ گناہ بہت زیادہ عام ہو گیا ہے. جب بہت زیادہ عام ہو گیا ہے تو اس لیے بہت زیادہ اس گناہ سے بچنا ضروری ہے. اور حقیقت میں تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کے لیے قرآن شریف میں جو دے دیا ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں اس کو زنا کا ذریعہ بیان فرما دیا ہے، ہمارے بچنے کے لیے کافی ہے. حدیث شریف کا بھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اور قرآن شریف کی آیت بھی میں پہلے سنا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس گناہ سے بچنے کے لیے باقاعدہ مردوں کو الگ حکم دیا ہے، عورتوں کو الگ حکم دیا ہے. مردوں کو تو یہ حکم دیا کہ کل المؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم. اے پیغمبر، آپ فرما دیجئے ایمانداروں سے کہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، یعنی زنا سے ہی بچیں، اسباب زنا سے بھی بچیں جس میں بدنگاہی بھی ہے، بلا وجہ کسی نامحرم عورت سے بات چیت کرنا بھی ہے، اس کی گفتگو سننا بھی ہے، اس کے بدن کو چھونا بھی ہے، اس سے ملنے کے لیے اس کے پاس جانا بھی ہے، اس کے پاس بیٹھنا بھی ہے، یہ سب اسباب زنا ہیں. تو نظر کو بھی نیچی رکھیں اور دیگر اسباب سے بھی بچیں، اور اپنی شرمگاہ کی بھی اصل زنا سے حفاظت کریں. اور مسلمان عورتوں کو الگ سے حکم دیا، اے پیغمبر، آپ مسلمان خواتین سے فرما دیجیے کہ وہ اپنی نظروں کو نیچی رکھیں، ویحفظن فروجہن، اور وہ بھی اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں کہ بدکاری نہ ہونے پائے، ولا یبدین زینتہن، اور اپنے زیب و زینت کو چھپا کر رکھیں. ان کو پردے کا بھی حکم دیا، مردوں کو صرف نظر بچانے کا حکم دیا، عورتوں کو نظر بھی بچانے کا حکم دیا، اور ساتھ ساتھ اپنی زیب و زینت کو بھی چھپانے کا اور شرمگاہ کو محفوظ رکھنے کا حکم دیا ہے. کیونکہ ان کا بے پردہ ہونا بھی اس گناہ میں مبتلا ہونے کا ذریعہ ہے، اور جب بھی گناہ ہوتا ہے ان کی بے پردگی کی وجہ سے ہوتا ہے. اگر صرف اسی ایک حکم پر مسلمان مرد اور عورتیں عمل کر لیتی کہ مسلمان عورتیں شرعی پردے اختیار کر لیتی ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کر لیتی، گھر میں بھی، گھر سے باہر بھی، شہر میں بھی، دیہات میں بھی، ہر جگہ، اور مرد حضرات اپنی نظروں کو نیچی رکھتے، تو نہ نظر کا گناہ ہو سکتا ہے، نہ دل کا گناہ ہو سکتا ہے، نہ ہاتھ کا گناہ ہو سکتا ہے، نہ بولنے کا، نہ سننے کا. زنا اور اسباب زنا دونوں سے بچنا آسان. اس وقت مجھے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ دلیل قدر صحابہ کرام میں سے، اور حضور نے انہیں امین و حاضر امہ کا لقب عطا فرمایا کہ اس امت کے امین ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے زمانے میں ان کو ملک شام کا گورنر مقرر فرمایا تھا، اور ملک شام کا علاقہ اور ملک اس زمانے میں سونے کی چڑیا تھا اور بہت وسیع و عریض تھا. آج کل اس پر تین ملک ہیں، آج کل اس علاقے میں تین ملک ہیں، چار ملک ہیں، چوتھے کا نام مجھے یاد نہیں. ایک شام، ایک اردن، تیسرے فلسطین، یہ سب شام کے اندر ہے. اس وقت چار ملک ہیں اس علاقے پر. اس پورے علاقے کے گورنر حضرت ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ بڑا ہمیشہ زرخیز علاقہ ہے، اس لیے میں نے سونے کی چڑیا اس کو بتایا. ابو عبیدہ ابن جراح رضی اللہ تعالیٰ نے چونکہ اس کا بیشتر حصہ فتح کیا تھا، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں کو وہاں کا گورنر مقرر فرمایا. اور عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس امت کے حکیم ہیں، وہ صحابہ کرام کو جہاں جہاں مقرر کرتے تھے ان کے حوال پر بھی نظر رکھتے تھے، اور ان میں کوئی قابل اصلاح بات دیکھتے تو متنبہ فرما دیا کرتے. تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ملک شام تشریف لے گئے تاکہ دیکھیں کہ وہاں اس کے ہمارے گورنر کی کارکردگی کیسی ہے، اور یہاں کا نظم و ضبط کیسا ہے، یہاں کے حالات کیسے ہیں، وہیں انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا حال بھی دیکھنا چاہا کہ بھئی اتنے مالدار ملک کے اور علاقے کے گورنر ہیں تو ان کے رہنے کی جگہ کیسی ہوگی، کہ ایسا تو نہیں کہ انہیں دنیا کی ہوا لگ گئی ہو. اس لیے انہوں نے ایک دو موقع پر فرمایا حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ میں اپنے بھائی کے ساتھ دیکھنا چاہتا ہوں. تو حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، حضرت میرا گھر دیکھ کر کیا کریں گے، سوائے آخر چھوڑنے کے وہاں کیا ملے گا آپ کو؟ پر نہیں، میں دیکھنا چاہتا ہوں. ایک دو مرتبہ عرض کیا، وہ مقاموں کی مصروفیت کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ میرے گھر میں ہے تو کچھ نہیں، کیا دکھاؤں گا، کیا دیکھیں گے، اس لیے انہوں نے زیادہ کوشش نہیں کی دکھانے کی. جب دو تین مرتبہ حضرت نے فرمائش کی تو میں حضرت چلیے دیکھ لیتے، آئیے میرے گھر، میرا غریب خانہ دیکھ لیجیے. دمشق دارالخلافہ تھا اس زمانے میں، جو مال و دولت اور زیب دنیا کی زیب و زینت سے آراستہ تھا، مکانات محلات چاروں طرف پھیلے ہوئے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے پیچھے، اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے آگے، تاکہ حضرتوں کو تکلیف نہ ہو میرے پیچھے پیچھے میرے گھر پہ تشریف لے. یہ بھی ادب یاد رکھنے کا ہے بھائی. حالانکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین خلیفۃ المسلمین حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ پیچھے پیچھے نہیں چلے تاکہ آپ کو گھر پہنچنے میں تکلیف نہ ہو. عام طور پر ایسا ہوتا ہے کہ جب کسی کو گھر لے جاتے ہیں تو گھر والا پیچھے پیچھے چلتا ہے, جب مہمان کو آگے آگے لے کے چلتا ہے وہ بےچارا کہتا ہے ادھر چلوں گی ادھر چلوں گی گھر کی طرف کوئی بھائی ایسی بدتمیزی کرنے کی کیا ضرورت ہے, خود ہی آگے آ کے چلو. ادب یہ ہے کہ مہمان کو راحت ہو, نہ یہ کہ اس کو ستاؤ تکلیف دو. مگر ہم لوگوں کا معاملہ الٹا ہے, ہم نے تکلیف پہنچانے کا نام راحت رکھا ہوا ہے, راحت کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے. خیر خیر تب وہ پیدا آگے آگے چل رہے ہیں, حضرت پیچھے پیچھے چل رہے ہیں, پورا شہر حضرت نے پار کر لیا. پوچھا رہے حضرت کہ گھر کا آگے ہے. اب جناب شہر کے باہر بھی آ گئے, اب آبادی ختم ہونے لگی, تو حضرت عمر نے پوچھا بھائی کہاں ہے تمہارا گھر بھائی؟ کہا تھوڑے دور ہی ہے بس. آگے جا کر کے جنگل میں جہاں کھجوروں کے درخت تھے وہاں ایک جھنڈ میں تھے, جہاں ایک کھجور کے پتوں سے بنا ہوا جھونپڑا بنا ہوا تھا, وہاں دروازے پہ جا کے حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے اور ہاتھ اندر ڈال کر کے کنڈی کھولی, کیونکہ وہ ہاتھ کی کنڈی رکھی گئی, کھولی اور دروازہ کھولا, حضرت تشریف لے آئی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اس جھونپڑے میں تشریف لے گئے تو چاروں طرف نظر گھما کر دیکھا تو کوئی اسباب راحت گھر کے اندر موجود, بس ایک جانماز بچھی ہوئی ہے اور ایک مٹکا ہے اس کے اوپر مٹی کا ایک پیالہ الٹا کر کے رکھا ہوا ہے. گھر کی کل کائنات بس ہی ہے, نہ کوئی بستر, نہ کوئی چھرپائی, نہ کوئی برتن, نہ کوئی اور راحت کا سامان. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ بیٹھ کر دیکھتے کہ دیکھتے پوچھا ہو گیا تھا تم یہاں رہتے تھے؟ حضرت میں تو یہاں رہتا ہوں. کھاتے کہاں سے ہو؟ کھانا پینا کیا تمہارے نظم ہے؟ حضرت میرے قریب نیک خاتون رہتی ہیں, وہ مجھے اکٹھی ہفتے بھر کی چار پانچ روٹیاں پکا دیتی ہیں, میں اس مچان پر جو آپ دیکھ رہے ہیں میں یہاں پھیلا دیتا ہوں تاکہ خراب نہ ہو. جب مجھے بھوک لگتی ہے تو میں وہاں سے ایک روٹی توڑتا ہوں, یہ جو پیالہ رکھا ہے اس میں پانی لے کر اور نمک گھول کر کے روٹی بیچ میں بھگو دیتا ہوں, جب وہ نرم ہو جاتی ہے اسے کھا لیتا ہوں, پھر اوپر سے وہی پانی پی لیتا ہوں. اسی بستر اسی جا نماز پہ میں نماز پڑھ لیتا ہوں, اسی میں سو جاتا ہوں. بس یہ ہے میرے گھر کے لیے یہ حالت. یہ دیکھ کر عمر رضی اللہ تعالیٰ کی آنکھوں سے آنسو آتے, اس طرح واقعی ہے. ابو عبیدہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لے جانے کے بعد آپ کے دیگر صحابہ کرام کو دنیا کی ہوا لگی, لیکن تم ویسے ہی ہو جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں تھے. یہ ہے ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو حضور نے اس امت کا امین کا لقب عطا فرمایا, کہ دنیا میں تھے مگر دنیا ان کو دنیا کی ہوا نہیں لگی تھی, بازار سے گزرا ہوں مگر خریدار نہیں, اس کا مزدار تھا. یہ ہے حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ. ان کا یہ واقعہ ہے جو میں آگے سنانا چاہتا ہوں, کہ انہوں نے جب شام فتح کر رہے تھے تو عیسائیوں کے ایک شہر پر حملہ کیا اور وہ لوگ شہر کے دروازے بند کر کے اور قلعہ بند ہو کر کے حضرت سے لڑ رہے تھے. آپ نے اس پورے کا محاصرہ کیا ہوا تھا, اس شہر کے چاروں طرف سے محاصرہ کیا ہوا تھا اور دشمن قلعہ بند ہو گیا تھا اور محاصرہ کافی طویل ہو گیا. اس دوران دشمن نے ایک اور چال چلی, دشمن نے ایک اور چال چلی اور وہ یہ کہ حضرت کو چپکے سے یہ پیغام دیا کہ ہم کل اپنے شہر کے دروازہ کھولنے والے ہیں, آپ اندر آ جائیں اپنے لشکر کو لے کر. بالکل خلاف توقع یہ خبر حضرت کو ملی. ادھر تو حضرت کو یہ پیغام ملا, ادھر انہوں نے ایک منصوبہ بنایا, وہ یہ کہ ہم شہر کا وہ دروازہ کھولیں گے جو شہر کے بازار کے درمیان سے گزرتا ہے اور محل تک پہنچتا ہے, جس میں دونوں طرف شاندار دکانیں ہیں, مال و دولت سے بھری ہوئی ہیں, آراستہ پیراستہ ہیں اور خوبصورت خوبصورت دکانیں ہیں, ہر قسم کی ضرورت زندگی سے بھری ہوئی ہیں, اور ساتھ ہی یہ منصوبہ بنایا ہے کہ سب لوگ اپنے اپنے عورتوں کو آراستہ پیراستہ کر کے دکانوں پر بٹھا دیں, دکان پر کوئی مرد نہ ہو, بس عورتیں بیٹھیں, اور ان عورتوں کو یہ تلقین کر دی کہ اگر مجاہدین اندر آئے اور تم سے کچھ بات چیت کریں تو تم کر لیں, اشارہ تھا بدکاری کی طرف. اور یہ منصوبہ انہوں نے اس لیے بنایا کہ کئی مہینے ہو گئے ان کو یہاں پر آئے ہوئے اور لڑتے ہوئے اور ہمارا علاقہ فتح کرتے ہوئے, تو یہ اپنے وطن سے دور ہیں, اپنے گھروں سے دور ہیں, اور یہ عرب کے لوگ ہیں, سادہ لوگ ہیں, اب ان سب کو اپنے گھر یاد آ رہے ہوں گے, گھر کی یاد ان کو ستا رہی ہوگی, تو یہاں آ کر کے وہ جب دیکھیں گے کہ بھائی ہر طرف یہ عورتیں بیٹھی ہیں تو یہ ان کی طرف لپکیں گے, یہ ادھر لپکیں گے, ہم پیچھے سے ہم لپکیں گے. یہ چال تھی اس کی اور یہ منصوبہ تھا اور ناپاک منصوبہ اس نے بنایا. یہ تو صحابہ ایک خالی تھے جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم پر جان فدا کرنے والے تھے. اللہ تعالی ہمیں بھی انہیں میں شامل کر. تو جب ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ پیغام ملا کہ کل ہم قلعے کا دروازہ کھول رہے ہیں, آپ اپنے لشکر کے ساتھ آ جائیں, قلعہ آپ کے حوالے, شہر آپ کے حوالے, تو آپ نے اس خبر کو سن کر کے اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرنے کے بعد ان کے سامنے یہ آیت تلاوت کی کہ دیکھو کہ کل شہر میں داخل ہوں گے, تو اس آیت کو خاص طور سے پیش نظر رکھنا اور اس کے اوپر عمل کرتے ہوئے داخل ہونا, من جانب اللہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اس کی طرف متوجہ فرما دی. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم, اور اس کے بعد پھر جیسے ہی یہ قلعے کے پاس پہنچے دروازہ کھول دیا, اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ پورے لشکر کو لے کر کے اندر داخل ہو گئے, اور لشکر میں جو صحابہ و تابعین تھے کسی نے بھی نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ دکان کہاں ہے, کیا ہے اور اس میں کون بیٹھا ہے, سب اپنی نظر نیچی کرتے ہوئے بازار کے بیچوں بیچ شہر کے بیچوں بیچ داخل ہوئے اور سیدھے محل پہ جا کے قبضہ کر لیا, اور شہر خطا ہو گیا. جب شہر والوں نے ان کی یہ پاک دامنی دیکھی, یہ عفت اور بدنگاہ سے بچنے کا حال دیکھا, تو ان کے دل پر بہت زیادہ اس کا اثر ہوا اور کہا کہ بھئی یہ لوگ تو واقعی اللہ والے معلوم ہوتے ہیں, یہ تو خدا رسیدہ ہے. چنانچہ ان کے اس عمل کو دیکھ کر کے اکثر شہر والوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا اور اسلام لیا, مسلمان ہو گئے. اصل فتح یہ ہے, آج ہم دنیا میں اتنے سارے مسلمان ہیں لیکن ان گناہوں کی وجہ سے ہم نیچے گرے ہوئے ہیں. ہم کافر کہتے ہیں تمہارے قرآن حدیث کو پڑھو تو اعلیٰ درجے کی تعلیم, جی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو جائے, تمہیں دیکھتے ہیں تو جی چاہتا ہے کہ مسلمان ہو. تو آج ہم نے اپنے بد عملی کی وجہ سے بھی ہم نے اپنے دین کو بدنام کیا ہوا ہے. صحابہ کرام کے اس ایک حکم پر عمل کرنے کی برکت سے شہر فتح ہو گئی. تلواروں سے اور تیروں سے تو فتح نہ ہوا, نظر نیچی کرنے سے فتح ہوئی. اسی سے ملتا جلتا ایک دوسرا واقعہ جو مسواک کے مطالعے لے کے وہ بھی سنا تھا کہ اصل فتح عمل سے ہوتی ہے, کیونکہ نیک عمل پر اللہ تعالیٰ کی مدد کا وعدہ ہے, اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں اور فتح ہوتی ہے. یہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے کا بات ہے کہ کسی علاقے پر مسلمانوں کا لشکر دشمن سے لڑ رہا تھا لیکن فتح نہیں ہو رہی, اور ایک مہینہ گزر گیا. جب ایک مہینہ گزر گیا اور کسی طرح فتح ہو نہ ہو تو امیر لشکر نے خط لکھا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے خدمت میں اور عرض کیا, یا حضرت ہم یہاں اس جگہ پر ہیں, دشمن سے ہمارا مقابلہ ہے, ایک مہینہ ہو گیا ہے مگر فتح ہی نہیں ہو رہی, معلوم نہیں ہم سے ایسی کیا غلطی ہو رہی ہے, کیا کوتاہی ہو رہی ہے کہ قدم آگے بڑھ ہی نہیں رہے, دشمن سامنے ڈٹا ہوا ہے, یہ صورت حال ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حکیم تھے, سبحان اللہ, فوراً پہچان تھے, فرمایا ایسا معلوم ہوتا ہے کوئی سنت چھوٹ گئی ہے اس لیے خطا میں تاخیر ہو رہی ہے. جب میرا خط پہنچے تو آپ لشکر کے مجاہدین کو جمع کر کے میرا خط پڑھ کے سنا دینا, سب غور کرنا کہ کون سی سنت چھوٹ گئی ہے. اب جیسے ہی حضرت کا جواب پہنچا تو امیر لشکر نے سارے مجاہدین کو جمع کیا اور جمع کر کے ان کے سامنے حضرت اور خط پڑھ کے سنا دیا. حضرت خط پڑھتی سب گردن جھکا لی اور سوچنے لگے کہ ہماری کو ہم سے کون سی سنت رہ گئی ہے. جب بہت غور کیا تو اندازہ ہوا کہ مسواک کی سنت چھوٹ گئی ہے, اس لیے کہ وہ سفر میں دستیاب نہیں, جو ساتھ لائے تھے وہ ختم ہو گئے. اس کی وجہ سے اب یہ سنت متروک ہو گئی ہے. تو امیر لشکر نے کہا بھیا کچھ بھی ہو سب سے پہلے اس سنت کو زندہ کرو, زیادہ امیر کا حکم سنتے ہی سب کے سب درختوں پہ چڑھ گئے اور درختوں پہ چڑھ کر وہیں تازہ تازہ نیم کی ٹہنیاں توڑ توڑ کے وہیں بیٹھ کے مسواک کرنی شروع کر, تاکہ منہ صاف ہو اور سنت زندہ ہو اور سنت پر عمل ہو. دشمن تو دشمن کی پل پل کی خبر رکھتا ہے, وہ دشمن جو دور تھا اس نے ان کو دیکھا کہ سب درخت پر چڑھے ہوئے ہیں مسواک کر رہے ہیں, تو سمجھیے دانت تیز کر رہے ہیں. اب ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں کچا کھائیں گے, اب ہماری خیر نہیں, بس ابھی دانت تیز کر کے اترے اور پھر ہماری ٹکا بوٹی کریں گے. او یہ خیال آتے ہی ان کا پتا پانی ہو گیا اور خوف کے مارے ان کا برا حال ہو گیا, تم دبا کے بھاگ گئی. یہ ابھی درختوں میں بیٹھے مسواک کر رہے تھے کہ فتح ہو گئی. دیکھو ہم نے تو ہزاروں سنتیں چھوڑ رکھی, ہمارے تو وضو بھی سنت کے مطابق نہیں ہے, استنجا بھی سنت کے مطابق نہیں ہے, نماز بھی سنت کے مطابق نہیں ہے, کھانا پینا بھی سنت کے مطابق نہیں ہے, سونا جاگنا بھی سنت کے مطابق نہیں ہے, مسجد میں آنا جانا بھی سنت کے مطابق نہیں ہے الا ماشاء اللہ. تو پھر ہماری حیثیت ہی کیا ہے؟ تو سچ یہ ہونا چاہیے نا جو ہو رہا ہے کہ دن رات ہم گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں اور دشمن ہم پر مسلط ہے اور وہ ہر طرح سے ہمیں ذلیل کر رہا ہے, خوار کر رہا ہے, تباہ کر رہا ہے, برباد کر رہا ہے, ہلاک کر رہا ہے, مگر ہمارے اندر کچھ جرات ہی نہیں ہے, ہمت ہی نہیں ہے, طاقت نہیں ہے. مسلمان حکومتیں اتنی ساری موجود لیکن اس کے باوجود کافروں کے غلام اور بدترین غلام, کسی میں جرات نہیں ہے جو کافر سے آنکھیں ملا کر بات کر سکے, اس کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں اور جی حضور کر رہے ہیں. اس وجہ سے ہے کہ ہم لوگ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, سنتوں کو چھوڑے ہوئے. بہرحال وہی اس حدیث میں حضرت نے اس طرح متوجہ فرمایا ہے کہ بد نگاہی اور دیگر جنسی گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے. اس کا کیا طریقہ ہے, اس کا کیا علاج ہے, اب وہ عرض کرتا ہوں. اصل بات تو ہے ہمت. اللہ تعالیٰ نے ہر مسلمان مرد عورت کے اندر کیا ہر انسان کے اندر ہر گناہ سے بچنے کی صلاحیت رکھی ہے جس کے لیے ہمت اور ارادہ ضروری ہے. ہر انسان کو اللہ پاک نے اختیار دیا ہے, چاہے وہ ایمان لے آئے چاہے ایمان نہ لائے, چاہے بدنگاہی کرے چاہے نہ کرے, چاہے بدزبانی کرے چاہے نہ کرے, چاہے چوری کرے چاہے چوری نہ کرے, چاہے شراب پیے چاہے شراب نہ پیے, چاہے جھوٹ بولے چاہے جھوٹ نہ بولے, چاہے غیبت کرے چاہے غیبت نہ کرے. اختیار ہے سب کو, سب کو اللہ پاک نے یہ قدرت دی ہے, سب نے سب کو اللہ پاک نے یہ طاقت دی ہے. اور نفس شیطان کا تقاضا ایسا نہیں ہے کہ آدمی اس کے آگے مجبور ہو جائے. کہیں آپ نے کبھی زندگی میں اب تک کہیں شیطان کو کھڑا ہوا دیکھا نہیں ہوگا کہ آپ کو مسجد کے دروازے پر اس نے روک لیا ہو, خبردار تو تم نے مسجد میں جا کے نماز پڑھی, کہ اس نے گردن موڑ دیا ہو کہ دیکھ فلم اور دیکھ یہ گناہ کر, کہیں زور زبردست اس کے نہیں, بس دل میں خیال ڈالتا ہے. خیال تو خیال ہے, اس کی تو پھر حقیقت نہیں ہے, چاہے آدمی اس پر عمل کرے چاہے عمل نہ کرے. تو ہمت اصل چیز ہے, اگر آدمی ہمت کرے تو اس دور میں بھی اپنی نگاہ نظر کی حفاظت کر سکتا ہے, اپنے آپ کو جنسی گناہوں سے بچانا چاہے تو بچا سکتا ہے. تو سب سے پہلے تو اپنی اس ہمت کو استعمال کریں, اپنے اختیار کو استعمال کریں, جہاں بھی گناہ کا موقع آ جائے بس اپنے آپ کو گناہ سے بچائیں. پھر دوسرے نمبر پر یہ کہ نظر فوراً نیچی کریں, اچانک نظر پڑ جائے تو فوراً ہٹا لیں, اچانک کی نظر معاف ہے, قصداً ہرگز ہرگز نہ ڈالیں, اختیار ڈالیں نہ ڈالیں نہ ڈالیں. لہذا نظر کو بچائیں اور نظر کو نیچی کر کے چلنے کی عادت ڈالیں, اور اوپر بھی دیکھنے کی ضرورت ہو بلا شبہ دیکھیں, لیکن اگر غلط جگہ نظر پہ چلی جائے تو پھر فوراً ہٹا لیں. تو تین کام ہو گئے, نمبر ایک اپنی ہمت استعمال کریں گناہ سے بچنے میں, خاص طور سے بد نگاہی سے اور اس کے دیگر اسباب سے, اور دوسرے نمبر پہ اپنی نظر نیچی رکھیں, قصداً کسی سے غلط جگہ پر نظر نہ ڈالیں, اچانک نظر چلی جائے تو فوراً ہٹا لیں. تین کام ہوتے ہیں. چوتھا کام یہ کرے کہ دل میں سوچے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, میں اللہ تعالیٰ کے سامنے ہوں. یہ اتنا زبردست مراقبہ ہے کہ بڑے سے بڑے گناہ سے بھی بچنا بے حد آسان ہو جاتا ہے. اس لیے کہ عام طور پر انسان سے گناہ جب ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے, جب آدمی اللہ تعالیٰ سے غافل ہوتا ہے تو گناہ ہوتا ہے, کوتاہی ہوتی ہے, غفلت ہوتی ہے, سستی ہوتی ہے, لاپرواہی ہوتی ہے. اور جب دل میں یہ بات راجب ہو مستحضر ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے سامنے اور اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں, مزا لے تو اس سے ہی گناہ ہو جائے. پھر کسی کا استاد, کسی کا شیخ, کسی کے باپ, کسی کے سامنے کھڑا ہو تو پھر بدنگاہی کر لے گا کوئی آدمی؟ اگر واقعی وہ اس کا بیٹا ہے, اس کا مرید ہے اور اس کا تابے دار ہے تو وہ نظر بھی نہیں اٹھا سکتا. باپ کی اور استاد کی تو کوئی خاص حیثیت نہیں ہے, اللہ جل شانہ ہمارے خالق و مالک ہیں, حاکم الحاکمین ہیں, ان کے سامنے ہونے کا تصور یقیناً اس کو اس گناہ سے بچنے میں مددگار ہوگا. پانچویں نمبر پر یہ سوچے کہ اگر میں نے اس کو یہ گناہ کیا تو کل آخرت میں مجھے عذاب بھی ہو سکتا ہے, کل مجھے اس پر پکڑ ہوگی میری. تو یہ آخرت کی پکڑ کا خوف اور اندیشہ بھی ایسی بہترین چیز ہے کہ یہ بڑے سے بڑے گناہ سے آدمی کو آسانی کے ساتھ بچا سکتا. بس یہ پانچ کام ہیں جو آدمی ان کے اوپر عمل کرے گا ان شاء اللہ تعالیٰ بدنگاہی سے اور زبان کے گناہ سے, ہاتھ کے گناہ سے, دل کے گناہ سے سب سے بچنا آسان ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس گناہ سے اور سب مسلمانوں کو اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرما. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم لك الحمد لا نحصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى ال سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدي إنك على كل شيء قدير. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يا رحم الراحمين، يا رب العالمين، يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام، ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کے اگلے پچھلے چھوٹے بڑے خفیہ اعلانیہ سارے گناہ معاف فرما. یا اللہ ہم سب کو اپنی مرضیات پہ چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمیں زنا اور اسباب زنا سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ زنا اور اسباب زنا سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ دیگر گناہوں سے بھی ہمیں بچنے کی توفیق عطا فرما. اور بالغ ہونے سے لے کر آج تک جتنے بھی گناہ ہم سے ہو گئے، کبیرہ صغیرہ، جان کر کیے ہوئے، بھول کر کیے ہوئے، اعلانیہ کیے ہوئے، خوف کر کیے ہوئے، خفیہ کیے ہوئے، یا اللہ یا مرنے مرتے دن تک جو آئندہ ہم سے گناہ ہم آج ہی آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. یا اللہ ہماری توبہ قبول فرما. سب گناہوں سے ہمیں آئندہ بھی بچنے کی توفیق عطا فرما، اور سب مسلمانوں کو تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما. یا ارحم الراحمین، جہاں جہاں یہ بیان سنا جا رہا ہے سب کو یا اللہ ان دعاؤں میں شامل فرما، ان کی نیک دعاؤں میں ہم کو بھی شامل فرما. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ سے دنیا اور آخرت کی جتنی بھلائیاں مانگی ہیں سب ہم کو عطا فرما، سب ہم کو عطا فرما. اور جن چیزوں سے یا اللہ حضور نے آپ سے پناہ مانگی ہمیں بھی ان سب سے پناہ کامل عطا فرما. یا اللہ عافیت دارین عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. تمام بیماروں کو صحت کامل عطا فرما. یا ارحم الراحمین، یا رب العالمین، یا حی یا قیوم، یا ذل جلال والاکرام، سلمان صفوان کو صحت کامل عطا فرما. یا اللہ اور جتنے بیمار ہیں سب کو صحت تامہ عطا فرما. یا اللہ جتنے نیک حاجت ہم حاضرین کی جتنی بھی نیک حاجت ہیں سب اپنی رحمت سے پوری فرما. دنیا اور آخرت کی ہر خیر عطا فرما. ہر شر سے پناہ عطا فرما. ہماری سب کی یا اللہ کامل مغفرت فرما، اور گناہوں سے بچنا ہمارے لیے آسان فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على النبي الكريم محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. امين.